پھر طواف کی ابتدا جو ہے وہ حجر اسود سے ہوتی ہے، اس کو چوم کر، لیکن اگر چومنے کا موقع نہ ہو تو دور سے بھی آپ صرف ایک ہاتھ سے اشارہ کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس ہاتھ کو منہ کے ساتھ لگائیں یا وہاں پر رک جائیں اور بہت دیر کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پر رک جاتے ہیں اور بھیڑ کر دیتے ہیں اور آگے نہیں چلتے، بعض لوگ اس پٹی کو نیچے نہیں دیکھتے اور اس سے پہلے ہی رکے کھڑے ہوتے ہیں یا کراس کر کے رکتے ہیں، تو وہ باقاعدہ نشان ہے حجر اسود کے نیچے زمین پر ڈارک براؤن کلر کی پٹی ہے، اسے دیکھ کر وہاں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آگے چلے جانا چاہیے۔ یہاں کوئی بہت لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ وہاں پر لمبی لمبی دعائیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، رش کر دیتے ہیں، جس سے دوسروں کو بہت اذیت اور دکمپیل ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یعنی ہاتھ بھی لگایا جا سکتا ہے اس کو، یا دور سے صرف دائیں ہاتھ کا اشارہ کافی ہے اور اپنا طواف شروع کر دینا چاہیے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈال لینا چاہیے، یعنی حالت استباء اختیار کرنا چاہیے، اور یہ مردوں کے لیے ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، یعنی جہاں حجر اسود ہے یہاں سے آپ نے شروع کیا، اینڈ بھی طواف کا یہی ہوتا ہے، لیکن اس سے پچھلا کارنر جو ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے، یمانی یمن کی طرف اس کا رخ ہے، اس لیے اس کو یمانی کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس جگہ کے بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار پڑھنا چاہیے۔ جب آپ طواف شروع کریں تو اس وقت اس کا پڑھنا جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک طواف کے لیے 7 چکر ہوتے ہیں، اور 7 چکر پورے کرنے کے بعد واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف آنا چاہیے، وہاں نفل پڑھنے چاہیے 2 رکعت، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھنا مسنون ہے۔ اگر آپ کو یاد نہ رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ اس طرح پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ نہ تو ہم خانہ کعبہ کو پوچھتے ہیں نہ مقام ابراہیم کو پوچھتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے فلیعبدوا رب ھذا البیت، یہ سب کچھ سمبل ہے، ان چیزوں کے اندر کچھ نہیں، ان کی اہمیت بھی اللہ کے بتانے سے ہوئی ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو جب بوسا دیا تو کہا تھا کہ یا حجر انک حجر لا تنفع ولا تضر، کہ اے پتھر تم پتھر ہو، نہ نفع دیتے ہو نہ نقصان۔ بعض لوگ خانہ کعبہ کے اوپر کپڑے رگڑ رہے ہوتے ہیں یا ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، چلو محبت میں ہاتھ پھیرنا تو اور بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ ہاتھ پھیرنے سے کوئی فائدہ ہو جائے گا یا بیماری دور ہوگی یا یہ پتھر ہمیں شفا دیں گے، یہ سب شرکیہ باتیں ہوتی ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد آب زمزم پینا اور کچھ سر پہ بھی ڈالنا چاہیے، اپنے منہ پہ چھینٹے مار سکتے ہیں، سینے پہ مار سکتے ہیں، سر پہ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حجر اسود کا استلام کرنا اور سعی کے لیے صفا پہاڑی کی طرف جانا چاہیے، اور پانی پینے کے لیے آپ کولر سے بھی پی سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ نیچے اتر جائیں جہاں پر جو کنواں ہے اس سے ڈائریکٹ پانی آتا ہے۔ ملتزم کے پاس عموماً خواتین نہیں جاتی اور نہ ہی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بہت مردوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر مشکل پڑتی ہے۔ یہاں چمٹ کر دعا مانگنا مستحب ہے، لیکن اگر ہمیں موقع نہیں ملتا اور دور سے بھی مانگتے ہیں تو انشاءاللہ نیت کا اجر مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد صحیح شروع ہوتی ہے، صحیح کا لفظی معنی ہے دوڑنا۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو خوشی سے نیکی کرے، فان اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ قدردان ہے جاننے والا ہے۔ اس آیت کو پڑھ بھی لینا چاہیے اور پھر یہ الفاظ کہنے چاہیے ابدأ بما بدأ اللہ، میں اس سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کرنے کو کہا ہے۔ صفا پہاڑی پر چڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہونا اور 3 مرتبہ یہ کلمات کہنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اور پھر نیچے آ کر شروع کرنا چاہیے۔ یہ پتھر کافی اب اونچے ہو گئے ہیں، ضروری نہیں کہ ان پتھروں پہ جا کے چڑھیں، اب تو پتھر نہ ہونے کے برابر نظر آتے ہیں، بس ذرا سی اونچے حصے میں اگر آپ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے یہ کلمہ 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں اور طواف شروع کر دیتے ہیں یعنی صحیح، تو اس سے کام ہو جاتا ہے۔ سب ستونوں کے درمیان مردوں کو تیز چلنا چاہیے، لیکن عورتوں کو اپنی نارمل رفتار سے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ بعض لوگ 7 دفعہ پورا گھومتے ہیں تو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، حالانکہ ایک چکر جو ہے صفا سے مروہ کا ہو گیا، پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، تو اس طرح سات پورے ہو جاتے ہیں اور مروہ پہ ختم ہوتا ہے جا کے، پھر صفا سے شروع ہوتا ہے اور مروہ پہ ختم ہوتا ہے ساتواں. یہاں پر پھر بال کاٹنے چاہیے، ایک یا دو پور اتنا سے بال کاٹنا کافی ہے، کسی ایک جگہ کی لٹ سے بھی کاٹ سکتے ہیں اور پوری چٹیا کے آخر سے بھی کاٹ سکتے ہیں. اور مردوں کے لیے جو حلق ہے یعنی پورا سر منڈوانا، وہ زیادہ افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو پورا سر منڈوائے 3 دفعہ رحمت کی دعا کی ہے، لیکن یہ کہ اگر تھوڑے سے بال بھی کاٹ لیں تو عمرہ ہو جاتا ہے. احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہن لینا چاہیے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ عمرہ مکمل ہو گیا. اب حج کا موقع ہے، 8 ذی الحج کو دوبارہ احرام پہنا جائے گا، اور اس کے لیے سفر مکہ سے شروع ہوگا. سب سے پہلے منا جائیں گے، منا میں پہنچے، احرام باندھنے سے قبل لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کرنی چاہیے، بلند آواز سے تلبیہ کہنا چاہیے، اور یہ الفاظ بھی اللہم ھذہ حجۃن لا ریاء فیہا ولا سمعۃ، یا اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مطلوب. منا پہنچ کر 8 ذی الحج کو احرام باندھنے کے بعد ظہر سے قبل تلبیہ کہتے ہوئے منا پہنچنا، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں قصر کر کے اپنے اپنے وقت پہ باجماعت ادا کرنا چاہیے، لیکن خواتین اپنے ہی جگہوں پر ادا کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی یاد رکھیے کہ بہت سے وقت ہم پابند ہوتے ہیں وہ سارے انتظامیہ کے کہ کس وقت کو ہمیں لے جا رہے ہیں. بعض لوگ بہت ارلی مارننگ لے جاتے ہیں، بعض کا زور سے بھی بعد کا وقت ملتا ہے، تو اس میں آپ مجبور ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے اون پہ حج کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ 5 نمازیں وہاں ادا کر سکتے، اگر رہ بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ 8 تاریخ کو منا پہنچنا لازم ہے. پھر 9 تاریخ کو طلوع آفتاب کے بعد تکبیر و تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے منا سے عرفات روانہ ہونا چاہیے. یہاں پر مسجد نمرہ ہے، ضروری نہیں کہ آپ مسجد کے اندر جائیں، عرفات میں داخل ہونے سے قبل وادی نمرہ میں قیام کرنا ظہر کے وقت. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، عرفات جانے سے پہلے راستے میں وادی نمرہ میں قیام کیا تھا، اور پھر زوال کے بعد آپ نے وہاں پر وقوف کیا تھا یعنی عرفہ میں. تو یہاں پر امام کا خطبہ حج سننا، پھر ظہر اور عصر کی نمازیں وہاں پر ادا کرنا چاہیے. یہاں بہت سے لوگ جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں، قصر پڑھیں کہ پوری پڑھیں اور اس قسم کے، تو پلیز جھگڑوں میں پڑھنے کی بجائے جو آپ کو وہاں جو بتا رہا ہے اس کے مطابق کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی حج ہو جائے گا آپ کا. کیونکہ حج کے موقع پر جس چیز سے خاص طور پر قرآن میں بچنے کے لیے کہا گیا لا جدال، وہی ہم وہاں شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے پہ فتوے لگانے لگتے ہیں. اس میں ٹھیک ہے ائمہ کرام کی آراء مختلف ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو چیز ثابت ہے بہرحال وہ کیا ہے کہ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ با جماعت قصر ادا ہوئی، جمع ان و قصرہ. وہاں کے جو امام ہیں وہ اسی طرح پڑھاتے ہیں، لیکن بعض ممالک کے لوگ جو ڈفرنٹ فقہ فالو کرتے ہیں وہ اس وقت میں بھی اپنی پوری کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہیں تو پوری کریں، نہ چاہیں اور قصر امام کے پیچھے پڑھنے تو بھی آپ کا حج درست ہو جائے گا. عرفات کے میدان میں سائبان کے نیچے عموماً لوگ ہوتے ہیں، دھوپ میں کھڑا ہونا ضروری نہیں، جبل نور پہ چڑھنا ضروری نہیں، لیکن چونکہ وقوف عرفات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دعائیں مانگی تھی، تو جتنی بھی دعاؤں کی کتابیں اور ڈائریاں اور جو آپ نے رکھا ہوا، اب کافی وقت ہے آپ کے پاس. زوال آفتاب یعنی ظہر سے لے کر مغرب کے وقت تک آپ کے پاس کئی گھنٹے ہیں، خوب خوب دعائیں مانگے. یہی حج کا اصل دن ہے، الحج عرفہ، حج کا رکن اعظم ہے. پھر جبل رحمت کے دامن میں یا جہاں جگہ میسر آئے وقوف کرنا چاہیے، قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے قرآنی اور نبوی دعائیں مانگنا، اور درمیان میں تکبیر و تحلیل اور تلبیہ بھی کہنا چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ بھی بیچ بیچ میں پڑھنا چاہیے. پھر آپ تھک جائیں تو بیٹھ بھی سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اگر بہت نیند کا غلبہ تو تھوڑا سا سو کے فریش بھی ہو سکتے ہیں، لیکن صرف اتنا کہ جس سے آپ مزید عبادت کے لیے فریش ہوں، یہ نہیں کہ آپ پھر سوتے ہی چلے جائیں. غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہونا چاہیے. بہت سے لوگ پیدل چلتے ہیں، گاڑیوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت میں بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. ایک عجیب منظر ہوتا ہے، ہمیشہ دنیا میں مغرب کی اذان ہوتی ہے تو سب نماز کے لیے دوڑتے ہیں، اور یہاں اذان ہوتی ہے تو آپ کو نماز نہیں پڑھنا بلکہ آپ کو یہاں سے چلنا ہے. پھر مزدلفہ آپ پہنچتے ہیں، یعنی آپ مکہ سے منا ہے، منا سے عرفات، عرفات سے آپ مزدلفہ آئیں گے، رات یہاں گزاریں گے، 9 اور 10 کے بیچ کی رات یہاں گزرے گی. 8 اور 9 کے بیچ کی منا میں گزری، دن عرفات میں گزرا، رات پھر مزدلفہ میں آ گئے. مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ قصر کر کے جمع اور قصر ادا کرنی چاہیے. رات سو کر گزارنا اور 10 ذوالحجہ کی نماز فجر معمول کے وقت سے تھوڑی پہلے ادا کرنا چاہیے. بعض لوگ ساری رات یہاں جاگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رات کو آرام کیا تھا، اس لیے آرام کرنا بھی مسنون ہے. وقوف مزدلفہ کے بعد منا روانہ ہونے سے پہلے صرف جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے مزدلفہ سے سات کنکریاں چننا مستحب ہے، لیکن ممکن نہ ہو تو آپ منا میں بھی چن سکتے ہیں، کوئی شرط نہیں ہے. رمی کے لیے کنکری کا حجم چنے کے دانے سے کچھ بڑا ہونا چاہیے. بعض لوگ بڑے بڑے پتھر اٹھا لیتے ہیں، یا جوتے مارتے ہیں، یا اور چیزیں پھینکتے ہیں، یہ سب خلاف وقار باتیں ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. جس شیطان کو ہر وقت ہم نے دوست بنایا ہوا وہاں جا کے اس پہ جوتے مار بھی آئے تو کوئی بہت بڑے کمال کی بات نہیں. نیکسٹ، نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں یا جہاں بھی جگہ ملے قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج طلوع ہونے سے قبل خوب روشنی پھیلنے تک تکبیر و تحلیل کہنا، توبہ استغفار کرنا اور دعائیں مانگنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، لیکن افسوس کے بعد وہاں سے جو معلم ہوتے ہیں یا قافلے ہوتے ہیں وہ کچھ کرنے نہیں دیتے، اور ایک بھیڑ اور ایک رش کی حالت ہوتی ہے، لوگوں کو خود کچھ پتہ نہیں ہوتا اور بس جلدی جلدی میں ایک سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ لے جاتے ہیں. اس میں انسان مجبور ہے، معذور ہے، لیکن اگر آپ کو موقع ملے تو جی بھر کے اپنی سنتوں کی ادائیگی کیجیے. پھر منا میں واپس آئیں گے آپ، طلوع آفتاب سے قبل سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے منا روانہ ہونا، اور راستے میں وادی محسر سے تیزی سے گزرنا چاہیے. یہ وادی محسر وہ جگہ ہے جہاں ابرہ کا لشکر جو ہے ہلاک ہوا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رکنے سے منع کیا اور تیزی سے گزرنے کا حکم دیا. منا پہنچ کر طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرنی چاہیے. رمی کہتے ہیں پتھر مارنے کو، پتھر پھینکنے کو. رمی سے قبل تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے. کنکریاں مارتے وقت اللہ اکبر کہنا مسنون ہے، اور سات کنکریاں پھینکنا ہوتی ہیں. جمرہ عقبہ یعنی پل ہے، پل کے نیچے بھی ہے یہ اس کا سمبل، اوپر بھی ہے، جہاں آپ کے لیے سہولت ہو آپ جائیے. اس میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور عموماً یہاں پر بہت خوف و ہراس بھی پھیل جاتا ہے، بعض اوقات لوگ پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ سب ایک ہی جگہ سے جا رہے تھے اور ایک ہی جگہ سے آ رہے تھے، یہ جو گڑبڑ ہوتی ہے، اور پھر گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اکٹھے دھکے دے رہے ہوتے ہیں، اس میں پھر بہت مشکل ہوتی ہے. ابھی تک اس مسئلے کا کوئی حل شاید سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کے، لیکن یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی طرف سے کسی کو اذیت نہ دے. کنکریاں مارنے کے بعد پھر قربانی کرنا ہوتی ہے، اور قربانی کے گوشت میں سے کچھ خود بھی پکا کے کھا سکتے ہیں، اگر موقع نہ ہو تو سارا ہی دے دیں. پھر یہاں پر بال کٹوانا یا منڈوانا، ان میں سے دونوں کام ہوں گے، یہ اس دن کا خاص عمل ہے. اور پھر آپ کا تحلل اول ہو جاتا ہے، یعنی آپ احرام کی چادریں اتار دیتے ہیں اور آپ نہا دھو کے خوشبو وغیرہ لگا سکتے ہیں. یہ خواتین تو تیز خوشبو نہیں لگائیں گی، لیکن یہ کہ اب آپ فارغ ہو گئے. سوائے شوہر اور بیوی کے تعلق کے تمام چیزیں جو ہیں وہ جائز ہوتی ہیں. اب حج کا دوسرا رکن جو ہے طواف افاضہ، یہ کرنا ہے. یہ حج کا رکن اعظم ہے ایک طرح سے، یعنی حج کے دو فرائض ہیں، ایک عرفہ میں قیام اور ایک یہ طواف. اگر یہ دو نہیں ہوئے تو حج نہیں ہوگا. اور یہ طواف کب ہوتا ہے؟ منا سے، منا میں کنکریاں مار کے، قربانی کر کے اور بال کٹوا کے فارغ ہو کے، نہا دھو کے پھر آپ جاتے ہیں مکہ دوبارہ. اب آپ دیکھیے، مکہ سے چلے منا آئے تھے، منا سے عرفات گئے تھے، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے واپس منا، اور پھر وہاں سے دوبارہ مکہ، اور یہاں پر طواف اور سعی ہوگی. پھر اسی طرح طواف کے بعد زمزم پینا، کچھ دعائیں مانگنا، پھر صفا مروہ کی سعی، پھر آپ مکہ سے واپس منا آ جائیں گے. قیام منا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کریں آ کے، ورنہ مسجد خیف میں با جماعت نمازیں ادا کریں. بکثرت تحلیل و تکبیر ہو، حمد و ثنا ہو، توبہ و استغفار ہو، اور کھانا پینا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے ہیں، کثرت سے ذکر اور اس میں تکبیریں خصوصاً نمازوں کے آس پاس. اور اس کے علاوہ، اور اس میں یہ ہے کہ مسجد میں جانا بہت اچھا ہے، لیکن اگر بہت دور ہے آپ اور مسجد میں ہر وقت پہنچنا ممکن نہیں، تو جہاں جہاں خیمے ہیں وہاں پر با جماعت نماز کا اہتمام کر لینا چاہیے. ایام تشریق جو ہیں 11, 12, 13 ذوالحج کی راتیں یہ منا میں ہی گزارنی چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ 11 اور 12 تک بھی آپ رک سکتے ہیں، اگر 13 رکنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. روزانہ زوال آفتاب کے بعد، یعنی پہلے دن تو آپ نے صبح میں کنکریاں ماری تھی، اب یہ اگلے 3 دن جو ہے یہ سورج جب زوال ہو جائے گا یعنی ظہر کا وقت ہوگا اس وقت آپ کنکریاں ماریں گے، اور پہلے جمرہ اولا کی، پھر وسطی، پھر جمرہ اقبا کی ترتیب کے ساتھ رمی کرنی چاہیے. یعنی آپ آئے ہیں پہلے جمرہ اولا، اولا کا مطلب بھی پہلا، وسطی بیچ کا اور اقبا پچھلا، یعنی جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں. جمرہ اولا وسطی کی رمی کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے، لیکن جمرہ اقبا کی رمی کے بعد دعائیں مانگے بغیر واپس پلٹنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. 12 ذوالحج کو منا سے واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے قبل منا سے نکلنا چاہیے. اگر آفتاب غروب ہو گئے تو پھر اگلے دن جائیے کنکریاں مار کر، اور جب آپ کی واپسی ہو تو اس وقت کہیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. چند چیزوں کی طرف اور توجہ دلانا چاہوں گی کہ بعض لوگ وہاں پر ان جگہوں کا ادب احترام نہیں کرتے، کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں. اب دیکھیے کہ آپ پھینکنے کا تو تصور بھی نہ کریں، اپنے پاس ایسے شاپر رکھیں کہ جس میں اگر کوئی چیز ڈالنی پڑے تو آپ ڈال لیں اور پھر پراپر جگہ پر اس کو پھینکیں. ہاں اگر ہو سکے تو یہ ضرور کریں کہ جو کوڑا کرکٹ وہاں مسجد شیخ یا نمرا یا مسجد حرام یا مسجد نبی میں کوئی اور پھینک دے اس کو بھی اٹھائیں، یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک کالا مرد یا عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا تو وہ فوت ہو گئی. بہت سی احادیث عورت کے بارے میں آتی، ایک مرد کے بارے میں بھی آتی. آپ کو اس کے مرنے کی خبر ہوئی، آپ کو اس کو مرنے کی خبر نہ ہوئی. ایک دن آپ نے اس کو یاد فرمایا کہ وہ کہاں ہے، یعنی جھاڑو دینے والی وہ عورت کہاں ہے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی. آپ نے فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی. لوگوں نے کہا ایسا ہوا اور ایسا ہوا اور اس کا قصہ بیان کیا، یعنی اس کو معمولی چیز سمجھا. آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتلاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آپ اس کی قبر پہ تشریف لائے، پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. تو یہ سعادت اس کو کیوں نصیب ہوئی؟ کئی لوگوں کی تو نماز جنازہ پڑھنے سے آپ انکار کر دیتے تھے، ان کے اس کو قرض ادا نہیں کیا ہوتا تھا، لیکن اس کی نماز جنازہ آپ نے قبر پر جا کے پڑھی. کیوں؟ یہ مسجد کی صفائی کرتی تھی عورت. ہمیں بھی یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے. کہا یہ کہ ہم پانی پئیں اور وہیں گلاس پھینکے اٹھ کے آ جائیں، یا کچھ کھائیں پیئیں وہیں ٹشو. بعض لوگ تو ہر قسم کی گندگی وہاں پھینکے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ رحم کرے. تو یعنی اس میں نفس کا بڑا تزکیہ ہوتا ہے، یعنی دوسروں کے کوڑا اٹھانے. کیونکہ اپنے گھروں میں تو ہم عام طور پر اس کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، یا خصوصاً وہ لوگ جن کو گھروں میں بہت سی ایسی سہولتیں میسر ہیں، موقع ہی نہیں آتا ایسے کام کرنے کا. تو وہاں جا کر خصوصی طور پر اس نیکی کے کمانے کا بھی اہتمام کریں. یعنی نماز، ذکر، دعائیں، یہ تو سب ٹھیک ہے اپنی جگہ، یہ باقی ریچولز کی ادائیگی، لیکن کچھ اس طرف بھی توجہ. پھر اسی طرح واش رومز کو احتیاط سے استعمال کریں. جب آپ نکلے تو اس حال میں اس کو چھوڑ کر آئیں کہ دوسرا جائے تو اس کو کراہت نہ ہو. پانی بہت زیادہ کھول کر ضائع نہ کریں. پھر اسی طرح اپنے جسم اور لباس وغیرہ کی صفائی کا بھی خیال رکھیں. بعض لوگ پسینے میں اٹے ہوئے مسجد میں آ جاتے ہیں اور بہت نماز کی خوشبو میں خلل ڈالتے ہیں. آپ بھلے استری نہ کریں، بھلے بہت اچھے کپڑے نہ پہنے، سادہ لباس، معمولی سمپل سا لیکن دھلا ہوا صاف لباس پہننے کی کوشش کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تھوڑا بہت تبلیغ اور تعلیم کا کام بھی کر لیں. جو لوگ آپ کے ساتھ گروپ میں ہیں ان کو کچھ سکھانے کے لیے کوئی کتاب پاس رکھیں. جو لوگ وہاں پر کہیں بھی آپ کو ملیں، کسی کو کوئی دعا سکھا دی، کسی کو کوئی مسئلہ بتا دیا، یعنی کوشش کریں کہ کوئی ایک اچھی اچھی بات آپ کسی نہ کسی کو بتاتے رہیں. چھوٹے چھوٹے کارڈ کیسٹس تو تقسیم کر ہی سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ خود زبانی بھی تھوڑی تھوڑی بات بتائیں، لیکن کسی کے سر پہ سوار نہ ہو. اب ایک اہم کام جو لوگ وہاں پر جا کر کرنا ضروری سمجھتے ہیں وہ ہے شاپنگ. اس کو سب سے آخر کی لسٹ پہ رکھیے، یا یہ کہ بیچ بیچ میں کوئی تھوڑا بہت، کیونکہ بعض لوگ اتنا سامان جمع کر لیتے ہیں کہ کمرے میں لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، خصوصاً جو لوگ مل جل کر رہتے ہیں، اور سامان زیادہ ہو جاتا ہے، یا پھر مدینہ اٹھا کر لے جاتے ہیں پھر واپس لاتے ہیں اور ایک عذاب میں گرفتار رہتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ جب بالکل واپسی کا وقت ہو تو کچھ لوگوں کے لیے اگر آپ کو ہدیہ وغیرہ خریدنا ہو تو وہ آپ خرید سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں عموماً رواج کیا ہے؟ جائے نماز، تسبیح. اب ہر شخص واپس آنے والا جائے نماز دے رہا، تسبیح دے رہا. اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی کتنی جائے نمازوں پہ نماز پڑھے گا اور کوئی کتنی تسبیحیں پڑھے گا. تو صرف جائے نماز اور تسبیح کو ایک ریچول سمجھ کے مت خریدیں. اس کے علاوہ بھی آپ کچھ چیزیں لے سکتے ہیں، مثلاً اچھی تلاوت کی کیسٹس لائیں، وہ لوگوں کو دیں وہاں سے لا کر. عموماً ہم کتابوں کی دکان پہ تو جاتے ہی نہیں نا، وہاں کی شاپنگ کرتے ہیں. اسی طرح آپ کھجور لا سکتے ہیں، زمزم تو خیر لانا ہی ہوتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ آپ ایسی چیزیں خریدنے کی کوشش کریں کہ جو دوسرے استعمال کریں اور آپ کو ثواب اور فائدہ بھی پہنچے. یعنی صرف ایک مخصوص چیز خرید کر اور صرف ایک سر سے اتارنے والی بات نہ ہو، بلکہ خریداری میں بھی سوچ سمجھ کر اپنی حیثیت اور رقعت کے مطابق جو آپ خرید سکیں، جس سے دوسروں کا بھلا ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہاں سے ہی خرید کر آپ دیں. مثلا اگر آپ واپس آتے ہیں اور آپ کے مہمان آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو اس موقع پر آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں. یعنی یہاں سے بھی آپ کوئی اچھی کتابیں، اچھی کیسٹس، اچھی چیزیں لے کر آپ لوگوں کو، آنے والے مہمانوں کو دے سکتے ہیں. یا اسی طرح یہ کہ جیسے خوشبو کا ہدیہ ہے تو وہ مہنگا ضرور ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کے ہدیے کو کبھی رد نہیں کیا کرتے تھے. اس کو بھی آپ خرید سکتے ہیں. جتنے میں ایک جانماز آتی ہے اتنے میں خوشبو بھی آ سکتی ہے. جانماز کا اٹھانا بھی ایک مسئلہ ہے، خوشبو کا اٹھانا آسان ہے. تو اب ہوتا یہ کہ خوشبو عموماً چھوٹی سی چیز میں ہوتی ہے، اگر دیتے ہیں تو یوں لگتا ہے کچھ نہیں دے رہے. تو لوگ عموماً بلک کو بڑا پسند کرتے ہیں، حالانکہ ہر لحاظ سے مصیبت ہوتا ہے بلک، دنیا کے بوجھ اٹھانا. تو اس میں آپ کو اگر محسوس ہو کہ ہاں یہ بہت چھوٹی چیز آپ کو دینے میں وہ آ رہا ہے، تو آپ یہاں سے کوئی ساتھ کتاب لے لیں، کوئی چیز لے لیں، اس کے ساتھ خوشبو رکھ کے آپ دے دیں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یا آپ کے لیے تو مطلب یہ کہ پیسے کا صحیح استعمال اور درست جگہ پر، تاکہ وہ محض لوگوں کے اسٹور ہی بھرنے یا لوگوں کی چیزوں میں اضافے کا سبب نہ بنے. اور پھر اس میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جن کے پاس ہوتا ہے انہیں کو ہم دوبارہ تحفے بھی دیتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہوتا ان رشتے داروں کو ہم یاد نہیں رکھتے، انہوں نے جاتے ہوئے ہمیں کون سا سوٹ دیا تھا حج پہ، تو ہم ان کو کیوں واپس کریں. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہماری ساری عبادتیں اور سارے سفر جو ہے وہ محض لین دین کا ایک حصہ بن کے رہ گئے. تو اس میں دے کر احسان نہ جتائیں، اور دے کر لینے کی توقع نہ رکھیں، اور کسی کے تحفے کا انتظار نہ کریں. کیونکہ یہ جو اشراف نفس ہوتا نا، اشراف نفس یہ کہ توقع رکھنا فلاں رشتے دار حج سے آئے گا تو دیکھیں کیا لاتا ہے، یا یہ کہ وہ لایا ہے تو کیا لایا، کھول کے دیکھنا، منہ بنانا اور ناپسند کرنا، یہ ساری چیزیں گھٹیا حرکات ہیں، ان سے بچنا چاہیے. لوگوں کو دعاؤں سے رخصت کریں، خوش دلی سے استقبال کریں، وہ کچھ لائیں آپ کے لیے نہ لائیں اس کا انتظار نہ کریں، کسی کو دے کر واپس لینے کا انتظار نہ کریں. یہ سب کام اگر فی سبیل اللہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی روح کو اتنی سچی خوشی نصیب ہوگی جو اس مادی چیزوں کی تبدیلی میں اور لین دین سے حاصل نہیں ہو سکتی. اور آخری چیز یہ ہے کہ اپنے حج یا عمرے کو حفاظت کرنا بھی سیکھیں. یعنی حج اور عمرے کی حفاظت بھی ضروری ہے. جو بخشش کے سامان وہاں سے ملے، جو تہجد کی مثلا عادت پڑی، یا قرآن کی تلاوت کی، یا ذکر اذکار کی، یا اچھی روٹین کی، یا اچھی صاف ستھری غذا کھانے کی، یعنی ایک غذائی عادات کو درست کرنے کی، تو ان چیزوں کو واپس آ کر بھی اپنی روٹین میں لائیں. اور جس چیز سے پرہیز کرنا ہے وہ نیکیوں کا چرچا کرنے سے، کیونکہ نیکیوں کا چرچا کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. تو یہ نہ کہیں کہ میں تو اتنے طواف کی، کئی لوگ گن کے طواف بتاتے ہیں، حیرت ہوتی ہے. پتہ نہیں وہ سارا وقت ڈائری میں یہ لکھتے رہتے ہوں گے کہ آج اتنے کیے اور آج اتنے، اور پھر ٹوٹل کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں. اس کا ذکر نہ کرے. کوئی پوچھے بھی کہ بس جو اللہ نے توفیق دی، الحمدللہ جو نصیب میں ہوا کر لیا. یعنی ایسے سوالوں کو بھی ٹالیں کہ جس سے آپ کی نیکیوں کے بہت سے راز کھلیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہاں پر جو تکلیفیں پیش آئیں، چاہے امیگریشن سے، چاہے وہاں کی حرم کی انتظامیہ سے، یا کسی، ان کا بہت زیادہ تبصرہ اور تذکرہ اور چرچا نہ کریں. یہ مشکل ہوئی، یہ تکلیف ہوئی، بس الحمدللہ اللہ قبول کرے، جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے. کہیں ضرورت ہو تو کسی کو سیکھنے کے لیے، تجربے کے لیے آپ بتا سکتے ہیں کسی مقصد کے لیے، لیکن بے مقصد گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ہم حج بھی کراتے ہیں، ہم سفر بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن سنتیں بھول جاتے ہیں، مخصوص دعائیں بھول جاتے ہیں، اور بعض اوقات غیر مسنون چیزیں پڑھ پڑھا کر وہی درود تاج وہاں بیٹھ کے پڑھیں گے جس میں شرکیہ الفاظ ہیں، اور ساتھ نیکی کریں گے، ساتھ اس کو ضائع کریں گے. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. یاد رکھیں، حج کا سفر شوق کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے، عبادت کا سفر ہے، اطاعت کا سفر ہے، جنون کا سفر ہے، دیوانگی کا سفر ہے. یہ سفر دوسرے سفروں سے بہت مختلف ہے، اس لیے اسے عام سفر نہ سمجھیں. اس کی ابتدا سے انتہا تک اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھیں. یہ ایک دو سوال ہیں. سوال ہے، نقاب اگر سلے ہوئے کپڑے کو کہتے ہیں تو کیا اسکارف جو سلا ہوا نہ ہو بلکہ چکور کپڑے کو ڈبل کر کے بنایا ہو اور پن سے ٹائی کیا اور منہ پر بھی پن سے لگا لیں تو ٹھیک ہوگا؟ لگا سکتے ہیں، اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات اسکارف بہت زیادہ ٹائی آپ اوپر نیچے کرنے سے اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ سینہ کھل جاتا ہے. تو اسکارف اگر آپ پہنے تو پلیز اپنا سینہ ضرور ڈھکے، کیونکہ قرآن میں خاص طور پر وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کا حکم ہے کہ اپنے خمار اپنے سینوں پہ ڈالیں. تو بعض خواتین چلی جا رہی ہوتی ہیں ہاتھ چھڑکاتے اور سینہ سارا کھلا، اور عام طور پر بھی یہ چیز ٹھیک نہیں، لیکن حج کے سفر میں یا عمرے کے سفر میں یہ چیزیں جو ہیں وہ اجر و ثواب کو ضائع کرنے کا باعث بنتی ہیں. سوال ہے اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے تو پہلے آپ اس کی شادی کریں وہ فرض ہے, اور حج بعد میں اگر ایسا پہلے کریں تو کیا آپ کا حج ہو جائے گا, یعنی شادی پہلے نہ کی تو. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو شادیوں کے اخراجات ہم نے بہت زیادہ بڑھا لیے, اس لیے ہمیں ایک بچے کے بعد ایک کے کرنے کی وجہ سے حج کا موقع نہیں ملتا. شادی کو سمپل کرنے کی کوشش کریں, اور اگر بیٹی بعد میں کوئی دیکھنے والا ہے یا کہیں چھوڑ سکتے ہیں تو حج کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اگر ایسا ہے کہ کوئی ایسے شہر میں یا ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ کے بچوں کی لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں, تو اس صورت میں پھر آپ پہلے بچوں کی حفاظت کا کوئی انتظام کریں اور پھر حج کریں. ایک اور مشورہ کسی نے دیا کہ اگر ساتھ ایک چھوٹی سی ٹارچ بھی رکھی ہو, کیونکہ کمرہ جب بہت سے لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات لائٹ آن آف کر کے واش روم جانے کے لیے باہر اندر نکلتے ہیں تو دوسروں کی نیند خراب کرتے ہیں, یا پڑھنا ہوتا ہے آپ کو نیند نہیں آ رہی, آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ تنہائی میں اکیلے میں اپنی روشنی سے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. اسی طرح یہ ہے کہ کانچ کی چوڑیاں پہن کر جانے سے پرہیز کریں, کیونکہ بعض اوقات دھکم پیل میں چوڑیاں ٹوٹتی ہیں, زمین پہ گرتی ہیں, اپنا خون بھی نکلتا ہے, دوسروں کو بھی اذیت ہو سکتی ہے. بعض لوگ حج کر کے آتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ حاجی یا حجیانی لگاتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ اس سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو بتائیں کہ ہم نے حج کیا ہوا یا نہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سے زائد حج کرنے کی توفیق دی ہو تو اس کو یاد نہ رکھا کریں کتنے کیے. اگر مجھ سے کوئی بھی پوچھے آپ نے کتنے حج کیے تو میں عموماً ٹال دیتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی کو بتانے کی چیز تو نہیں ہے, یہ تو آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے, عبادت ہے. آپ نے کہا کہ عورت خوشبو نہیں لگا سکتی احرام میں, حالانکہ عورت کا احرام نہیں ہوتا. نہیں, عورت کا احرام اس کی نیت ہوتی ہے, عورت کا احرام اس کا ارادہ اور وہ یہ مخصوص حالت ہے. احرام کا لفظی معنی ہوتا ہے حرام کرنا, یعنی احرام کپڑے کا نام نہیں ہے, احرام نیت اور چند پابندیوں کو قبول کرنے کا نام ہے, اس حالت کا نام ہے. تو عورت اور مرد سب کے لیے ہوتا ہے, مردوں کا مخصوص لباس ہوتا ہے جبکہ عورت کا مخصوص لباس نہیں ہوتا. اب یہ ہے کہ گھر میں جیسے آپ نہائے ہیں اور خوشبو والے صابن سے نہا لیے, یا شیمپو میں خوشبو تھی تو کوئی حرج نہیں کہ اس کے بعد آپ نے راستے میں جب احرام کی نیت کی تو پچھلی خوشبو اگر ساتھ لگی ہوئی ہے تو حرج نہیں. احرام کی حالت میں آ کر پھر خوشبو نہیں استعمال کر سکتے, ان دو چیزوں میں فرق ہے. ایک اور مشورہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حج یا عمرے پہ جاتے ہیں واپس آ کر ان کی غیبت نہ کریں, کیونکہ تھوڑی بہت کوئی تنگی تکلیف ہو جاتی ہے پھر ہم آ کے کس سے کہانیاں سناتے, وہ فلاں میرے ساتھ تھا اس نے تو حد ہی کر دی, فلاں موقع پر ایسا کر دیا, فلاں موقع پہ ایسا, اس سے بھی آپ کا اجر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. زمزم پیتے وقت کوئی مسنون دعا بتا دے. مجھے اس وقت مسنون دعا تو یاد نہیں, لیکن جو دعا میں مانگتی ہوں, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا, یہ دعا. اچھا, ایک بات یاد رکھیے کہ احرام کی پابندیاں عمرہ ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی, باقی دن جو آپ مکہ مدینہ میں رہیں گے اس میں یہ ساری پابندیاں نہیں ہوں گی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا ہی حج کا سیزن جو ہے وہ خوشبو والا شیمپو یا لوشن یا کوئی چیز نہیں لگا سکتے. نہیں, یہ صرف احرام کی نیت کرنے سے لے کر بال کاٹنے تک. کیا طواف افاضہ اور رمی مخصوص اوقات میں کرنا واجب ہے؟ کیا ان دونوں مناسب کے اوقات فکس ہیں؟ نہیں, ان کے اوقات فکس نہیں. رمی کا وقت تو ہے کہ زوال آفتاب کے بعد ہوتی ہے اور پہلے دن سورج نکلنے کے بعد, لیکن باقی وہ نہیں ہے. اگر طواف افاضہ کے وقت کسی کو پیریڈز ہوں اور حج کے بعد زیادہ نہ رک سکے کیونکہ فلائٹس اس میں جا رہی ہو, تو پھر کیا کرے؟ اس میں بن باز کا فتویٰ آپ پڑھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ پھر اس حال میں بھی طواف لازم ہے. یہ جدید صورتحال کو سامنے رکھے ان کا اجتہاد ہے, میرا نہیں. یہاں سے نکل کے کہیں وہ انہوں نے کہا ہے پیریڈز میں طواف کیا کرے, یہ میری طرف سے نہیں ہے, لیکن ان کی کتاب جو ہے نا, بن باز سعودی اسکالر ہیں وہاں کے. کیونکہ اگر ہر عورت ہر فلائٹ میں, ایک دو عورتیں تو ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کے پیریڈز ہوں, اگر وہ سب چھوڑتی جائیں فلائٹ چھوڑتی جائیں چھوڑتی جائیں تو آپ دیکھیں کہ بنے گا کیا, اور پھر ساتھ ہی رائٹ اوے فلائٹ شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں واقعی مشکل ہوتی ہے. تو اس پر انہوں نے اجتہاد کیا ہے کہ عورت اپنے آپ کو اچھی طرح سمیٹ لے اور صرف چکر لگا کر آ جائے, نماز تو نہیں پڑھ سکے گی لیکن خانہ کعبہ کے گرد طواف کر کے آ سکتی ہے. بہرحال آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کسی اور سکالر سے بھی پوچھ لیجئے کہ کیا کرنا چاہیے. کیا حج یا عمرہ قرض کے پیسوں سے کر سکتے ہیں؟ آپ کو تو جانے سے پہلے باقی قرضے بھی اتارنے ہیں, کہاں یہ کہ آپ قرض لے کر جا رہے ہیں. ہاں, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک, والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.